बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आफताब और उसकी रोशनी की कसम और चांद की कसम जब वो उसके पीछे चले और दिन की कसम जब वो रोशनी बख्शे और रात की कसम जब वो उसे ढांक ले और आसमान की कसम और जिसने उसे बनाया है और ज़मीन की कसम और जिसने उसे बिछाया है और नफ्स की कसम जिसने उसे दुरुस्त किया है फिर बदी और तकवा की हिदायत दी है। बेशक वो कामयाब हो गया जिसने नफ्स को पाकीज़ा बना लिया और वो नामुराद हो गया जिसने उसे आलूदा कर दिया है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामिन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समात फरमा रहे थे। सूरह शम्स की आयात 1-10 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब करीम मंसूरी। सामिन, हमारी ये नशियात आप शार्टवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलो हर्ट्स और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पर हमारा पता है urdu.sehertv.ir। सामिन, हमारी नशियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिरदोपेश समात फरमाएंगे। اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا, اور پھر آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے. آئینۂ صحافت کے بعد ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران. سامعین, امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, دنیا اور اس کے مال و دولت کو تین چیزوں کے لیے حاصل کیا جاتا ہے, بے نیازی, عزت اور آرام و سکون. لہذا جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے وہ عزت پاتا ہے, جو قناعت کرتا ہے وہ بے نیاز رہتا ہے, اور جو حصول دنیا کے لیے کم زحمت برداشت کرتا ہے وہ آرام سے رہتا ہے. تو سامعین لیجیے, اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین, پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. پاکستان کے شہر کوئٹہ میں خود کش دھماکہ, 3 جاں بحق, 20 سے زائد زخمی. اجتماعی عصمت دری کے مجرموں کو وقت سے پہلے رہا کرنے کے فیصلے کے خلاف گجرات کے 2002 کے فسادات کی متاثرہ بلقیس بانو کی سپریم کورٹ سے فریاد. صہیونی فوجوں کے ہاتھوں 6 فلسطینیوں کی شہادت کے بعد غرب اردن میں صہیونی فوجوں اور فلسطینیوں کے درمیان شدید جھڑپیں. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ میں سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر کیے جانے والے خودکش حملے میں درجن افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے. میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے علاقے بلیلی میں پولیو ٹیم کی سیکورٹی پر مامور ایف سی کی گاڑیوں کو خودکش حملے کا نشانہ بنایا گیا, جس میں 3 سیکورٹی اہلکار جاں بحق اور 20 سیکورٹی اہلکاروں سمیت 24 افراد زخمی ہوئے ہیں. دہشت گرد گروہ تحریک طالبان پاکستان نے خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. ٹی ٹی پی اس سے پہلے بھی پاکستان میں لاتعداد دہشت گردانہ حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکی ہے, جس میں سن 2014 کا خونی واقعہ بھی شامل ہے. دسمبر 2014 میں ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں نے پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملہ کر کے 120 بے گناہ بچوں اور اساتذہ کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا تھا. ہندوستان کی ریاست گجرات کے 2002 کے فسادات کے دوران جنسی زیادتی کا شکار ہونے والی بلقیس بانو نے اجتماعی عصمت دری کا ارتکاب اور ان کے خاندان کے 7 افراد کو قتل کر دینے والے 11 مجرموں کو وقت سے پہلے رہا کر دینے کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. 2002 میں ہندوستان کی ریاست گجرات میں فرقہ وارانہ فسادات کے دوران انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں اجتماعی عصمت دری کا نشانہ بننے والی بلقیس بانو نے وقت سے پہلے مجرموں کو رہا کر دیے جانے کے خلاف بدھ کو سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. متاثرہ بلقیس بانو نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو بھی چیلنج کرتے ہوئے ایک درخواست دائر کی ہے, جس میں عدالت نے گجرات سرکار کو 1992 کی معافی پالیسی درخواست دینے کی اجازت دی تھی. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ بلقیس بانو کی تازہ درخواست کا جائزہ لیں گے. بازرہ گزشتہ 15 اگست کو گجرات حکومت نے 11 مجرموں کو رہا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ معافی کی پالیسی پر غور کرنے والی کمیٹی نے ان مجرموں کو رہا کرنے کی اجازت دی تھی۔ گجرات حکومت کے اس فیصلے پر پورے ہندوستان میں شدید احتجاج کیا گیا تھا اور خود سپریم کورٹ نے بھی اس پر ناراضگی جتائی تھی۔ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبریں ملی ہیں۔ دوسری جانب فلسطینی مجاہدین کے 9 تاسیس گروپ ارین الاسود نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیل کا محاصرہ مکمل کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ منگل کی شب شروع ہونے والی جھڑپوں کا سلسلہ بدھ کی صبح تک جاری رہا۔ سوشل میڈیا پر نشر ہونے والی ویڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ شب مغربی کنارے کے شہر جنین میں صہیونی فوجوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ مغربی کنارے کے شہر جنین کا علاقہ جبہ اٹاؤن جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازوں اور قدس بریگیڈ کے جوانوں اور صہیونی فوجوں کے درمیان جھڑپوں کا مرکز تھا۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ غاصب صہیونی فوجیوں نے مغربی کنارے کے شہر رام اللہ کے عین منجد نامی محلے پر حملہ کیا ہے، جس کے بعد اس علاقے میں شدید جھڑپوں اور فائرنگ کی آوازیں سنائی دی ہیں۔ تاحال ان جھڑپوں میں ہونے والے نقصانات کے بارے میں کوئی اطلاع سامنے نہیں آ سکی ہے۔ دراصل اطلاعات ہیں کہ غاصب صہیونی فوجیوں نے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران مغربی کنارے کے علاقے میں 6 فلسطینیوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا ہے۔ 6 فلسطینیوں کی شہادت کے بعد 9 تاسیس مزاحمتی گروہ ارین الاسود نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک مزاحمت نے صہیونی حکومت کی ناکہ بندی کر لی اور ہمارے شہدا کا خون ہرگز رائے گاہ نہیں جائے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ صہیونی دشمن اور اس کے حامی ہماری غیر متوقع کارروائیوں پر ہکا بکا رہ جائیں گے اور آنے والے ایام اسرائیل کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ ارین الاسود نامی گروپ نے فلسطینی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اسرائیل سے پوچھیں کس نے کس کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ کیا اسرائیلی حکام بتا سکتے ہیں کہ اس کی پوسٹل سروس اور انٹرنیٹ شاپنگ مکمل طور پر کیوں بند ہو گئی ہے۔ ارین الاسود کے بیان میں آیا ہے کہ ایک آزاد پاکیزہ تحریک مزاحمت ہے اور ہماری انگلیاں بندوق کی لبلبی پر ہیں، ہم نے صہیونی حکومت کا محاصرہ کر لیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پچھلے چند ماہ کے دوران مغربی کنارہ کے علاقے میں تحریک مزاحمت زور پکڑ گئی ہے اور صہیونی فوجوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان تواتر کے ساتھ جھڑپیں ہوتی رہی ہیں۔ اس صورتحال نے اسرائیل کے سیاسی اور فوجی حکام کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے اور ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ مقبوضہ سرزمینوں کے صہیونی شہر اشدود میں واقع ایک صنعتی لیبارٹری میں دھماکے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ باخبر ذرائع نے بتایا کہ اس دھماکے کے بعد آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ یہ دھماکہ عاد حلوم صنعتی لیب میں ہوا ہے۔ اشدود صہیونی بستی کے منتظمین نے دھماکے اور آتش زدگی کی وجوہات کے بارے میں لاعلمی ظاہر کی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انویسٹیگیشن ٹیم اس دھماکے کے وجوہات کے بارے میں جانچ پڑتال کر رہی ہے۔ اس واقعے کے جانی اور مالی نقصانات کے بارے میں بتانے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے گزشتہ چند مہینوں دوران مقبوضہ سرزمینوں میں اس نوعیت کے متعدد آتش زدگیاں واقع ہوئی ہیں، تاہم اس کی خبروں کو فوراً ہی دبا دیا جاتا ہے۔ روس کے صدارتی ترجمان دیمتری پیسکوف نے کہا ہے کہ فی الحال یوکرین کے ساتھ مذاکرات کا سوال نہیں اٹھتا۔ کرملن میں منعقدہ پریس کانفرنس کے دوران پیسکوف نے ماسکو اور کیف کے مذاکرات کی بحالی اور مغربی حکام کی جانب سے اس موضوع پر اصرار پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے ضروری ہے کہ یوکرین میں سلسلے کا سیاسی ارادہ پایا جاتا ہو۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ فی الحال مذاکرات کا سوال نہیں اٹھتا کیونکہ یوکرینی فریق نے اس آپشن کو مسترد کر دیا، لہذا کیف کے خلاف روس کے خصوصی فوجی آپریشن جاری رہے گا۔ روس کے صدارتی ترجمان نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ یوکرین کی حکومت امن مذاکرات میں تعطل کی مکمل طور پر ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کرنے کا حکم کیف کو واشنگٹن سے ملا تھا۔ واضح ہے کہ پیسکوف نے گزشتہ ستمبر کو بھی مذاکرات کے لیے کرملن کی مکمل تیاری کا اعادہ کیا تھا۔ یوکرین اور روس کے مابین امن مذاکرات کا سلسلہ گزشتہ مارچ سے تعطل کا شکار ہے۔ یمن کے وزیر دفاع اور یمنی فوج کے سربراہ نے مشترکہ بیان میں جاہر ممالک کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مستقبل کی کسی بھی جنگ میں یمن پر حملہ آوروں کے کشتوں کے پشتے لگا دیں گے۔ یمن کے وزیر دفاع محمد ناصر العاطفی اور فوج کے سربراہ محمد عبدالکریم الغمازی نے یمن پر جارحیت کے کرنے والے ممالک کو خبردار کیا کہ اگر دشمنوں نے انسانی بحران اور محاصرے کے خاتمے، یمن کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی اور امریکی حمایت یافتہ جنگ یمن کو ختم کرنے کے لیے موجودہ واقعے کو گنوا دیا تو انہیں جان لینا چاہیے کہ جارح فوجوں کے کشتوں کے پشتے اور لاشوں کے انبار لگا دیے جائیں گے۔ یمن کے وزیر دفاع اور فوج کے سربراہ جیسے اعلی عہدیداروں نے خبردار کیا کہ علاقے کی بین الاقوامی آبی گزرگاہوں اور سمندروں میں بدمنی پھیلا کر یمن کی سرزمین اور جزیروں پر قبضہ، اسی طرح سینی حکومت کے لیے یمن میں داخل ہونے کا راستہ ہموار کرنے کی ہر طرح کی کوشش کا انجام شکست کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یمن کے وزیر دفاع اور فوج کے سربراہ نے سرحدوں، قومی دولت اور آبی حدود کے دفاع کے لیے فوج اور عوامی رضاکار فورس کی مکمل تیاری کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مسلح فوج یمن کے اطراف میں واقع تجارت اور جہاز رانی کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھالنے کی مکمل توانائی رکھتی ہیں۔ اس مشترکہ بیان کے آخر میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ مسلح افواج یمنی عوام کی کامیابی تک قوم اور وطن کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ دوسری جانب یمن کے اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے اعلان کیا کہ قومی ذخائر کی حفاظت اور تیل کی لوٹ مار کو روکنے کے لیے ہر اس بندرگاہ کو نشانہ بنایا جائے گا جہاں سے یمن کا تیل غیر قانونی طور پر برآمد کیا جا رہا ہے۔ ان کا اشارہ یمن کے صوبہ شبوہ میں ریاض کی منسوب غیر قانونی حکومت کی جانب سے یمنی تیل کی برآمد پر تھا۔ مہدی المشاط نے واضح کیا کہ اس اقدام کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بین الاقوامی جہاز رانی کو صنعت کی جانب سے خطرہ لاحق ہے، بلکہ بین الاقوامی آبی تجارت کو وہ لوگ خطرے میں ڈال رہے ہیں جو یمن پر جارحیت اور محاصرے اور اس ملک میں لوٹ مار میں مصروف ہیں۔ قطر ورلڈ کپ نے ثابت کر دیا کہ دنیا سینی حکومت سے نفرت کرتی ہے۔ اس بات کا اعلان سینی حکومت کے فٹ بال فیڈریشن نے اس وقت کیا جب عبری زبان رپورٹروں اور صحافیوں کو قطر میں بقول ان کے ناخوشگوار واقعات کا سامنا کرنا پڑا۔ سینی حکومت کے فٹ بال فیڈریشن کے سربراہ اورن حسن نے کہا ہے کہ مجھ پر ثابت ہو گیا کہ اسرائیلیوں کو قطر میں ذرہ برابر مقبولیت حاصل نہیں ہے۔ وزارت کے عرب ممالک کے شہریوں نے ورلڈ کپ مقابلے دیکھنے کے لیے پہنچے صہیونی شائقین اور رپورٹروں کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ اورن حسن نے کہا کہ قطر ورلڈ کپ کا تجربہ بہت ہی برا رہا اور ہم نے دیکھ لیا کہ اسرائیلی رپورٹروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا۔ ایران کی قومی ٹیم فیفا ورلڈ کپ 2022 کے پہلے راؤنڈ کے آخری میچ میں امریکہ کے مقابلے میدان میں اتری جہاں اسے 1-0 سے ناکامی ہوئی اور دوسرے مرحلے میں پہنچنے میں ناکام رہی۔ ایران اور امریکہ کا میچ قطر کے اسامامہ اسٹیڈیم میں ایران کے وقت کے مطابق رات 10:30 کھیلا گیا، جس میں ایران امریکہ کے خلاف گول کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور امریکہ کو 1 سے برتری حاصل ہوئی۔ فیفا ورلڈ کپ میں یہ ایران اور امریکہ کا دوسرا مقابلہ تھا۔ ایران کے ہیڈ کوچ کارلس کیروش نے کہا کہ ورلڈ کپ کے اگلے مرحلے میں جانے کا خاص شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ ایران اور امریکہ کے میچ کے بعد ہونے والی پریس کانفرنس میں صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کارلس کیروش نے کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے کھلاڑیوں نے بھرپور محنت کی اور ایران کی ٹیم اگلے مرحلے میں جانے کی حقدار بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے کھلاڑیوں نے بہت محنت کی، دوسرے ہاف میں بہت بہتر کھیل بھی پیش کیا اور گول کرنے کے کئی مواقع بھی حاصل کیے، لیکن فٹ بال میں جو گول کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم۔ اور سامعین، تحریک طالبان پاکستان نے گزشتہ روز جنگ بندی کے معاہدے سے باہر نکلنے کا اعلان کیا اور آج پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوٹہ میں ایک خودکش بم دھماکہ کیا۔ آخری اطلاع آنے تک 3 افراد ہلاک اور 27 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں 22 سیکورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ ان تمام صورتحال کے تناظر میں جب ہمارے ساتھی حسین تقوی نے پاکستان کے ممتاز اور سینئر تجزیہ نگار افتخار شیرازی سے ان کے خیالات جاننا چاہے تو ان کا کہنا تھا۔
یقینی طور پہ یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے، اور ایسے میں کہ جب مسلح افواج کی ایک نئی کمان آئی ہے اور جس نئی لیڈرشپ کو پہلے ہی بہت بڑے چیلنجز درپیش ہیں، اس میں اس ایک اور سنگین مسئلے کا اضافہ ہوا ہے اور بڑی کوششیں ہو رہی تھی کہ جب سے افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلا ہوا ہے اس کے بعد خدشہ یہ تھا کہ یہ لوگ جو وہاں پہ امریکہ کے خلاف بسرے پیکار تھے جب وہاں پہ جنگ کی کیفیت ختم ہوگی تو پھر وہ لوگ جو پاکستان سے بالخصوص جہاد میں شامل ہوئے یا پھر قلدن کری کے طالبان وہ لوگ کیسے ریئیکٹ کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ریاست پاکستان نے ایک بڑی سنجیدہ کوشش ضرور کی کہ ان لوگوں کے ساتھ گفت و شنید کی جائے اور ان کو قومی دھارے میں واپس لایا جائے. لیکن آپ کو بھی معلوم ہے کہ ان کی جانب سے جو مطالبات ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر خود ریاست کو بڑی تشویش ہے کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مسلح گروپ جو ہے وہ ریاست پاکستان کو ڈکٹیٹ کرائے کہ انتظامیہ امور کیسے چلانا ہے, گویا کہ فاٹا کی پرانی حیثیت کو بحال کرنا ہے یا وہاں پہ کچھ الگ سے نظام کو رائج کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوششیں ضرور ہوئی ہیں لیکن خود عسکری حکام کو اور سویلین قیادت کو بھی اس بات کا علم تھا کہ یہ کوششیں برابر نہیں ہوں گی کیونکہ جو مطالبات وہاں سے آ رہے ہیں وہ ڈوئبل نہیں ہیں, ان کے اوپر عمل درآمد ممکن نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو پھر مستقبل میں بلوچستان یا کہیں اور اسی طرح کے مسلح جتھے اگر موجود ہیں تو وہ بھی اسی طرح کی مطالبات کے ساتھ سامنے آئیں گے اور ریاست ایک کمزور فریق کے طور پہ پھر تمام اس طرح کے گروہوں کے مطالبات کو ماننا پڑے گا. تو میرا خیال میں یہ خطرہ تو پہلے سے موجود تھا, اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی کاروائیاں شروع کر چکے ہیں. اس سے اندازہ تو یہ ہوتا ہے کہ ملک بھر میں جو ان کا ایک نیٹ ورک ہے وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے اور صرف انہوں نے ایک حکمت عملی کے تحت یا سیز فائر کے تحت ایک اپنے آپ کو خاموش رکھا ہوا تھا. اب جب انہوں نے چاہا ہے تو دو روز پہلے انہوں نے اس کا اعلان کیا کہ وہ جنگ بندی ختم کر رہے ہیں اور اس کے بعد آج آپ نے دیکھا ہے کتنا بڑا واقعہ ہو گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت پاکستان اور عسکری ادارے اس حوالے سے کیا کرتے ہیں اور اس ساری صورتحال کو لے کے کیسے آگے بڑھتے ہیں.
ویسے جنگ بندی کے دوران بھی کارروائیاں جاری تھی اور خیبر پختونخوا میں اغوا برائے تاوان کے حوالے سے ایک بہت ہی جو ہے وہ افسوسناک صورتحال سامنے آئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی جنگ بندی میں بھی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے تھے.
ہاں جی, ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعات تو نہ صرف خیبر پختونخوا اغوا برائے تاوان سے لے کے سابق فاٹا کے علاقے میں ایون کے بلوچستان میں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پہ بھی اسی طرح کے واقعات ہو چکے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی کر رہا ہے تو انہیں سے جڑے ہوئے کچھ اور گروپس ہیں جو کاروائیاں کر رہے تھے. لیکن ہم پہلی بار کیونکہ اب سیز فائر ختم ہو گیا ہے اور اس طرح کے واقعات کی اونرشپ بھی لی جا رہی ہے طالبان کی جانب سے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو جنگ بندی تھی وہ بھی اتنے افیکٹو نہیں تھی کہ اس کے نتیجے میں بھی کوئی ہم نے نہیں دیکھا کہ امن کی کیفیت بحال ہوئی ہے. بلکہ اگر ہم سٹیٹس کو سامنے رکھیں جو اعداد و شمار ہیں وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ 2021 کے مقابلے میں 2022 میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور اچھا خاصا اضافہ ہے کیونکہ 50% زیادہ واقعات ہوئے ہیں. تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شاید ان کو معلوم تھا کہ ریاست پاکستان شاید وقت لے رہی ہے, ان کے مطالبات کو سنجیدگی سے دیکھا نہیں جا رہا تو انہوں نے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری صورتحال سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے اور کیسے ریاست پاکستان کے جس کے اپنے بہت سارے معاشی مسائل ہیں, جہاں سیاسی عدم استحکام کی کیفیت ہے, نئے الیکشن کے مطالبات ہو رہے ہیں, جہاں پہ جو فارن ریزرو ہیں وہ اپنی لوئسٹ سطح پہ جا پہنچے ہیں, گویا کہ ہمارے پاس صرف 1.5 ماہ کا ایکسپورٹ بل ادا کرنے کے پیسے ہماری قومی خزانے میں پڑے ہیں. تو ایسی صورتحال میں اگر اتنی بڑی ایکسرسائز کرنی پڑے, اور آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 سال سے ہم تو دفاع کا جو بجٹ ہے اس میں بھی خاطر خواہ کو اضافہ نہیں کر پائے, تو ایک مشکل صورتحال ہے, پریشان کن صورتحال ہے اور بالخصوص ایک نئی قیادت آئی ہے مسلح افواج کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اور سیاستدان آپس میں مل بیٹھ کے کیا فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا ایک بڑے پیمانے میں پھر ہمیں ایک آپریشن دیکھنے کو ملے گا یا کہیں نہ کہیں گفتگو کا ایک راستہ کھلا ہے. اور بالخصوص پچھلے دنوں ہماری وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی خان صاحبہ کابل میں بھی تھیں کل, وہ اور کابل میں انہوں نے طالبان قیادت کے ساتھ گفتگو کی ہے. تو میرا خیال میں بڑا ایک ڈیسائسو ایلیمنٹ ہے طالبان اور کابل کی جانب سے اگر کوئی ہمیں سپورٹ مل گئی تو شاید ہم اس مسئلے کو حل کرنے میں ہمیں کچھ آسانی ہو, ورنہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسے گروپس کے لیے جو سیف ہیونز ہیں, جو ان کے جو جو ان کے جو جو ان کی ہائیڈ آؤٹس ہیں, وہ سرحد کے اس پار ہیں. اور ظاہر سی بات ہے طالبان اس حوالے سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ شاید مکمل کنٹرول کیونکہ افغانستان اس طرح نہیں ہے, تو ایسے گروپس کو آپریٹ کرنے میں وہ کوئی زیادہ رول پلے نہیں کر سکتے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے معاملے کو سیاسی اور عسکری قیادت کیسے لے کے چلتی ہے اور آنے والے دنوں میں کیا بڑا فیصلہ ہوتا ہے.
جی ہاں سامعین, یہ تھے ممتاز تجزیہ نگار افتخار شیرازی. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں, وہ حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں, وہ حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء, میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء, جہاں رحمتوں کا نزول ہے, جہاں رحمتوں کا نزول ہے, وہ جو عرش حق کے قریب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میں بڑا امیر و کبیر ہوں, شہد و سرا سیر ہوں, میں بڑا امیر و کبیر ہوں, میں بڑا امیر و کبیر ہوں, شہد و سرا کا سیر ہوں, در فقیر ہوں, در مصطفیٰ کا فقیر ہوں, میرا رفعتوں میں نصیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میں غم و الم میں ہوں مبتلا, کوئی کیا کرے گا میری دوا, میں غم و الم میں ہوں مبتلا, میں غم و الم کوئی کیا کرے گا میری دوا, میرا دو جہاں میں تیرے سوا, میرا دو.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 9 آذر, 5 جمعۃ الاول اور 30 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. پانچ جمعۃ الاول سن 5 ہجری قمری کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی صاحبزادی ثانیہ زہرا حضرت زینب کبرا سلام اللہ علیہا اس دنیا میں تشریف لائیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہا واقعہ کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ ظلم و ستم کے خلاف تحریک میں شریک رہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شہادت حسینی کے اہداف و مقاصد اور حسینیت کے مشن کو آگے بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا. آپ نے کربلا سے لے کر کوفے اور پھر کوفے سے شام تک ہر منزل پر ظلم و جور اور جبر و تشدد کا نہایت دلیری اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا. ہر مرحلے میں ظلم کو رسوا کیا اور اسلام کی حفاظت کی. آپ نے کوفہ و شام میں اپنے انتہائی فصیح و بلیغ خطبوں کے ذریعے حکام وقت کے کریہ چہرے بے نقاب کیے. آپ نے خاندان رسالت کی حقانیت کو ثابت کیا. آپ کے خطبوں کی فصاحت و بلاغت اور آپ کی دلیری اور شجاعت نے ہر ایک کو حیرت زدہ اور آپ کے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کے خطبوں کی یاد تازہ کر دی. آپ کے خطبوں نے ظلم و جور کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا اور دربار کوفہ و شام کو ماتم کدے میں تبدیل کر دیا. پانچ جمع الاول سن 982 ہجری قمری کو سلطنت عثمانیہ کے دور میں مسلمان فقیہ اور مفسر قرآن محمد مصطفیٰ عمادی نے وفات پائی. وہ ابو سعود کے نام سے معروف تھے اور اپنی قابلیت اور تیز فہمی کی وجہ سے استاد کے مقام تک پہنچے. انہوں نے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی. ابو سعود کو ترکی کے علاوہ فارسی اور عربی زبانوں پر بھی مکمل عبور حاصل تھا. وہ عربی اور فارسی میں شعر بھی کہتے تھے اور ان کی توجہ سماجی مسائل پر بھی رہتی تھی. تیس نومبر سن 1822 عیسوی کو چیچک کا ٹیکہ ایجاد کرنے والے برطانیہ کے ڈاکٹر ایڈورڈ جینر کا انتقال ہوا. وہ سن 1749 میں پیدا ہوئے تھے اور 45 سال کی عمر میں ہندوستان میں اپنے قیام کے دوران چیچک کا ٹیکہ ایجاد کرنے میں کامیاب ہوئے. ڈاکٹر جینر نے سن 1796 میں پہلی بار انسان کے بازو میں چیچک کا ٹیکہ لگایا. ان کا خیال تھا کہ چیچک کا ٹیکہ لگانے سے انسان کے بدن پر ایک اور چھوٹا سا چھالا نکل آئے گا جو انسان میں اس بیماری سے مقابلے کی طاقت کا سبب بنے گا. قابل ذکر ہے کہ ڈاکٹر جینر کے ایجاد کردہ ٹیکے سے لاکھوں کروڑوں افراد نے چیچک کی مہلک بیماری سے نجات حاصل کی. Thank you. 30 نومبر سن 1835 عیسوی کو معروف امریکی ناول نگار اور مصنف مارک ٹوین پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے لڑکپن سے ہی مہم جوئی میں دلچسپی لینی شروع کر دی، چنانچہ ان کے ناولوں کا بنیادی خاکہ یہی واقعات قرار پائے۔ وہ ایک شوخ طبع ادیب تھے۔ ان کا اہم ترین ناول ٹام سائر کے کارنامے کے نام سے مشہور ہے۔ مارک ٹوین سن 1910 میں انتقال کر گئے۔ تیس نومبر سن 1988 عیسوی کو قرأت و ترتیل قرآن کے ممتاز استاد قاری عبد الباسط محمد عبد الصمد کا قاہرہ میں انتقال ہوا۔ انہوں نے بچپن سے ہی قرآن سیکھنا شروع کیا اور 12 سال کی عمر میں حفظ و قرأت کا انعام حاصل کیا۔ استاد قاری عبد الباسط نے ایک عرصہ مختلف ممالک کے سفر میں بھی گزارا۔ انہوں نے برسوں تک تلاوت قرآن میں مصروف رہنے کے ساتھ ساتھ اسلامی ممالک میں قرآن مجید سے متعلق بین الاقوامی مقابلوں میں اہم انعامات اور اعزازات حاصل کیے۔ تیس نومبر سن 1817 عیسوی کو معروف جرمن مورخ تھیوڈور مومسین پیدا ہوئے۔ انہوں نے حصول علم کے بعد تحقیقاتی کام کرنے شروع کر دیے تھے۔ آثار قدیمہ سے ملنے والے کتبے ان کی تحقیقات کا محور قرار پائے۔ قدیم روم کی تاریخ سے متعلق ان کی کتاب کو انتہائی اہمیت حاصل ہے، چنانچہ انہیں 1902 میں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ تھیوڈور مومسین نے سیاسی میدان میں بھی سرگرمیاں دکھائیں اور بلاخر جرمن پارلیمنٹ کے رکن بنے۔ وہ جرمنی کے چانسلر بسمارک کے مخالفین میں شمار ہوتے تھے۔ تھیوڈور مومسین سن 1903 میں 1 نومبر کو انتقال کر گئے۔ نو آذر سن 1371 ہجری شمسی کو عظیم عالم دین، فقیہ اور ماہر علم کلام محمد بن نعمان المعروف شیخ مفید نے وفات پائی۔ وہ 11 ذی قعدہ سن 336 ہجری قمری میں بغداد میں پیدا ہوئے تھے۔ روشن فکر، ذہین اور بے پناہ صلاحیت کے حامل تھے۔ شیخ مفید مختلف دروس میں فقہی مسائل کو ہر عقیدے اور مذہب کے افراد کے لیے پختہ دلائل کے ساتھ ثابت کر دیا کرتے تھے اور ہر مکتب فکر کے افراد کے ساتھ مباحثہ اور مناظرہ کیا کرتے تھے۔ ان کے مناظرے ثمر بخش اور مفید ہونے کی وجہ سے مسلمان دانشوروں میں وہ مفید کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔
ماہ
خورشید
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ عقیلۂ بنی ہاشم حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ بہرہ مند ہوں گے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ تمام سامعین کی خدمت میں عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، شریکت الحسین، ثانی زہرا، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے دلی ہدیہ تبری کو تہنیت پیش کرتے ہیں، اور اسی مناسبت سے ایران میں نصر ڈے کی بھی آپ سب کو مبارکباد عرض ہے۔
خواہر حسین بنت فاطمہ، خواہر حسین بنت فاطمہ، خواہر حسین بنت فاطمہ، خواہر حسین بنت فاطمہ، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے،
کلی ماں کی مان کا مان ہے،
کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں
ثانیے جو ہے خاتم الانبیاء، جس کو کہتی ہے دنیا حبیب خدا، جس کا داماد ہے زیغم کبریا، جس کی بیٹی ہے خیر النساء فاطمہ، اس محمد کے دل کا یہ ارمان ہے،
کیا بتاؤں میں زینب کیا شان ہے، کیا زینب کی کیا شان ہے،
ہے شجاعت کی ملکہ اسی کا لقب، اس کے قدموں میں ہے سرزمین عرب، کربلا بھی ہے زندہ اسی کے سبب، اس کی مدحت کرے خود محمد کرب، عقل اس کے فضائل پہ حیران ہے،
کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے۔
آج کے اس پروگرام میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کے پہلوؤں پر مختصر روشنی ڈالیں گے، پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ سامعین، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، عقیلہ بنی ہاشم اور حضرت امیر المومنین اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تیسری اولاد ہیں کہ جن کی ولادت باسعادت 5 جمادی الاول سن 5 یا 6 ہجری قمری میں مدینہ منورہ میں ہوئی، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام زینب رکھا، وہی نام کہ جسے جبرائیل علیہ السلام کے وسیلے سے خداوند عالم نے آپ تک پہنچایا۔ اگرچہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اپنے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مادر گرامی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ہم نشینی کی سعادت کا موقع کم ہی میسر ہوا، لیکن آپ کی شخصیت سازی اور کردار سازی کا عمل اسی زمانے سے ہی شروع ہو گیا، اور آپ نے ان دو معصوموں کے انوار تابناک سے بہت کچھ حاصل کیا، اور مختلف مواقع پر خاص طور پر کربلا میں ان کو عملی جامہ پہنایا۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بھی اپنی مادر گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی طرح عظمت و کمالات کی حامل تھیں، اور معاشرے نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے خاندان پر زمین تنگ کر دی تھی، تاہم آپ نے بھی اپنی مادر گرامی کی طرح علم و درایت کے ذریعے انسان کی بقا کے لیے عالم ہستی میں اپنا دیرپا کردار ادا کیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی جملہ خصوصیات اور خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جو ان کو خاص مقام عطا کرتی ہے، ان کا ہوش و ذکاوت اور ذہانت و تدبر تھا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ عقل و تدبیر میں مشہور تھیں، یہی سبب ہے کہ آپ کو عقیلہ بنی ہاشم، عقیلہ قریش، عقیلۃ النساء اور امراۃ عاقلہ کا لقب دیا گیا تھا۔ عقیلہ ایسی کریمہ اور مہربان عورت کو کہتے ہیں جو اپنے خاندان والوں کے درمیان بہت عزیز اور اپنے خاندان میں محبوب و ارجمند ہو۔ اسی طرح عربی لغت میں عقیلہ ایک خردمند اور عقلمند عورت کو کہتے ہیں کہ جو اعلیٰ صبر و تحمل اور حکمت کے ساتھ مسائل کو حل کرنے کی قابلیت و صلاحیت رکھتی ہو اور اپنے کام میں دور اندیشی رکھتی ہو۔ روایت کی کتابوں اور مستند و قوی احادیث سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا عالمہ اور فاضلہ ہونا ثابت ہے۔ انہوں نے علم و فضل کو اپنے دادا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے بابا علی مرتضیٰ اور ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ مجمعین کے مکتب میں حاصل کیا۔ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جو وحی سے متصل ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے یہی فضیلت کافی ہے کہ آپ بنی ہاشم میں عقیلہ یعنی ذہین و دانا سے معروف تھیں۔ کربلا، کوفہ اور شام میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے بیانات اور خطبے، جو آپ نے اس زمانے کے ستمگروں اور طاغوتوں اور عام لوگوں کے سامنے دیے، اس سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا علم و فضل اور کمال خدا کا عطیہ اور غیر معمولی تھا۔ اس بات کا گواہ امام سجاد علیہ السلام کا وہ کلام ہے کہ جو آپ نے بی بی زینب کے خطبہ کوفہ کے موقع پر فرمایا۔ آپ کہتے ہیں، الحمدللہ میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا عالم غیر معلمہ ہیں اور ایسی دانا ہیں جن کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے۔ احادیث و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عظیم القدر بی بی دین کی باتوں اور مسائل کو بیان کرتی تھیں اور عورتوں کی تعلیم و تربیت اور ارشاد و رہنمائی کرتی تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام اور ان کے خاندان کے افراد کو کوفے میں قیام کیے ہوئے ایک سال کا عرصہ گزر رہا تھا کہ کوفے کی کچھ عاقل و بزرگ عورتوں نے اپنے شوہروں کو حضرت علی علیہ السلام کے پاس بھیجا اور یہ پیغام کہلوایا کہ ہم نے سنا ہے کہ زینب بھی اپنی مادر بزرگوار حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرح وسیع علم و دانش رکھتی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ان کے علم بہر بیکراں سے فیضیاب ہونے کے لیے ہم بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ان لوگوں کی اس درخواست کو قبول کر لیا اور کوفے کی عورتیں جناب زینب کے درس سے تفسیر قرآن میں شرکت کرنے لگیں۔ عقیلہ بنی ہاشم یعنی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ایک ایسی طاقتور خاتون تھیں جو بہادری، علم و بصیرت، استعداد، دانشمندی اور روحانی طاقت اور سمجھداری کی اعلیٰ مثال ہیں، اور آپ معاشرے کے جو بھی امور اور ذمہ داری سنبھالتی تھیں ان کو بخوبی انجام دیتی تھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو بنحو احسن انجام دیتی تھیں۔ تاریخ اسلام کے مورخ و محقق محمد حسین رجبی دوانی عقیلہ بنی ہاشم کی شخصیت کے بارے میں کہتے ہیں، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا وجود مقدس اعلیٰ خصوصیات کا حامل تھا، اور ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے سات معصوموں کو درک کیا ہے، یعنی وجود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علی علیہ السلام، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام کے بچپن کا دور دیکھا اور چھ معصوموں سے کسب فیض و معرفت کیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی مادر گرامی خاتون دو عالم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دامن میں پرورش پائی تھی اور آپ نے ان سے ہی ولایت کی پاسبانی اور دفاع کا عظیم درس سیکھا۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا خدا کی عبادت سے خاص انس رکھتی تھیں اور نماز ان کی روح و جان کے سکون کا باعث تھی۔ جناب زینب کا قلب و روح لطف الہی کے سمندر سے ایسا متصل تھا کہ جس سے ان کو عظیم قوت عطا ہوتی تھی۔ ان کا دل نور الہی سے منور تھا، اس طرح سے کہ تاریکیوں اور دنیا کے رنج و غم ان کی نظر میں ناچیز اور ہیچ لگتے تھے۔ آپ راتوں کو جاگ کر عبادت کرتی تھیں اور اپنی زندگی میں آپ نے کبھی بھی نماز تہجد کو ترک نہیں کیا۔ اس قدر عبادت پروردگار کا احترام کرتی تھیں کہ عابدۂ آل علی کہلائیں۔ آپ کی شب بیداری اور نماز شب 10 اور 11 محرم کی راتوں کو بھی ترک نہ ہوئی۔ فاطمہ بنت الحسین علیہ السلام کہتی ہیں، شب عاشور پھوپھی زینب مسلسل محراب عبادت میں کھڑی رہیں اور نماز و راز و نیاز میں مصروف تھیں اور آپ کے آنسو مسلسل جاری تھے۔ خدا کے ساتھ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ارتباط و اتصال کچھ ایسا تھا کہ امام حسین نے روز عاشور آپ سے ودا کرتے ہوئے فرمایا، یا اختی لا تنسینی فی نافلت اللیل، میری بہن نماز شب میں مجھے بھول مت جانا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی وجود حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت کے بارے میں فرماتے ہیں، زینب کبریٰ ایک خاتون ہے، ایک عظیم خاتون۔ عالم اسلام کی آنکھوں میں اس عظیم خاتون کی جو عظمت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اس سبب سے ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی ہیں یا حسن ابن علی اور حسین ابن علی علیہ السلام کی بہن ہیں۔ صرف نسبتیں ہرگز اس حد تک عظمت و شرف کا حامل نہیں بنا سکتی۔ سبھی اماموں کی بیٹیاں تھیں، ان کی مائیں بھی تھیں، ان کی بہنیں بھی تھیں، لیکن ان میں سے بھلا کون جناب زینب جیسا ہے؟ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی قدر و منزلت اور عظمت الہی فرائض کی بنیاد پر ان کے عظیم مواقف اور انسانی و اسلامی عظیم تحریک کے سبب ہے۔ ان کے اقدامات، ان کے فیصلوں اور ان کی تحریک کی نوعیت نے ان کو ایسی عظمت عطا کی۔ اور جو کوئی بھی اس طرح کا کام انجام دے، خواہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی نہ بھی ہو، پھر بھی معاشرے میں اسے ایسی عظمت و مقام حاصل ہوتا ہے۔ فضیلتوں اور کرامتوں سے معمور گھر میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی و فاطمہ سلام اللہ علیہما کی مانند عظیم ہستیوں کے دامن میں زندگی بسر کرنے والی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا وجود تاریخ بشریت کا ایک غیر معمولی کردار بن گیا ہے، کیونکہ امام معصوم کے الفاظ میں اس عالم غیر معلمہ نے اپنے بے مثل ہوش و ذکاوت سے کام لے کر عصمتی ماحول سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور الہی علوم و معارف کے آفتاب و مہتاب سے علم و معرفت کی کرنیں سمیٹ کر خود اخلاق و کمالات کی درخشاں قندیل بن گئیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے تاریخ کے بہت سخت شرائط اور مختصر عمر میں اپنی خداداد صلاحیتوں، فہم و فراست اور ہوش و ذکاوت سے کربلا کے واقعے میں تاریخی کردار ادا کیا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت زینب نے اسلام کی بقا اور حسینی مشن کو زندہ جاوید بنانے کے لیے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جو تاریخ کے دامن میں آج بھی محفوظ ہیں۔ حضرت زینب کا یوم ولادت پورے ایران میں نذر ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا کے میدان میں کربلا کے اسیروں کی جس طرح سے تیمارداری کی اور ان کی تیمارداری اور نرسنگ کے تعلق سے جو کام انجام دیے، اس کی اہمیت کے پیش نظر اسلامی جمہوریہ ایران میں روز ولادت جناب زینب سلام اللہ علیہ کو نرس ڈے کے عنوان سے موسوم کیا گیا ہے، تاکہ ان نرسوں کی قدردانی کے لیے ایک موقع غنیمت ہو کہ جو صبر و حوصلے کے ساتھ اور بے پناہ سختیاں برداشت کر کے بیماروں اور ضرورت مند انسانوں کی خدمت کے لیے اپنا وقت صرف کرتی ہیں۔ اب جبکہ کرونا وائرس کو ایک سال سے زائد کا عرصہ گزر رہا ہے اور دنیا سخت و دشوار حالات سے دوچار ہے، نرسوں کے کام کی سختی و دشواری اور ان کی خدمات کی قدر و منزلت کو مزید نمایاں کر دیا ہے۔ ڈاکٹروں اور نرسوں نے خطروں کے باوجود COVID-19 کے مریضوں کا علاج کیا اور کر رہے ہیں، اور قدم بقدم ان مریضوں کی جانوں کو بچانے میں کوشاں ہیں۔ محترمہ کرمی ICU شعبے کی نرس ہیں، وہ کہتی ہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنے وقت کے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام اور اہل بیت کے دیگر بیماروں اور مصیبت زدہ افراد کی تیمارداری کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھیں، لیکن ان کے فرائض اور ذمہ داریوں کو صرف تیمارداری میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ ایسی ہوش و ذکاوت کی مالک تھیں کہ جنہوں نے عاشور کے دن یہ ثابت کر دیا کہ ایک عالمہ و فاضلہ، مومنہ اور صاحب بصیرت خاتون اپنی کاوشوں کے ذریعے سماج پر اثر انداز ہو سکتی ہے، راستوں کا تعین کر سکتی اور حتیٰ درد مندوں اور محروموں کے زخمی دلوں کا مرہم بن سکتی ہے۔ ہم نرسیں اس پہلو سے بی بی زینب کی اقتدا کرتے ہیں۔ ہم حضرت زینب عقیلۂ بنی ہاشم کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، ان کے مقام و مرتبے کے سامنے اپنا سر عقیدت سے جھکاتے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے اس کلام سے اس پروگرام کو اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں، خداوند متعال کو تم پر جو قوت و اقتدار حاصل ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے ڈرتے رہو، اور وہ تم سے کس قدر قریب ہے اس کو پیش نظر رکھ کر گناہ کرنے سے شرم کرو۔ یا ایک اور مقام پر آپ فرماتی ہیں، ہم خدا اور بندے کے درمیان وسیلہ ہیں۔
کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، اس میں اعظم ہے نام زینب کا، کیا بتاؤں میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میرے بارہ امام زینب کا کیا بتاؤں، تیرے در پر بھی آئے گا جبری جبریل، تو بھی ہو جا غلام زینب کا، کیا بتاؤں اللہ اللہ تیری قسمت، سلام زینب کا کیا بتاؤں، سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا، سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا، دیکھا تم سب نے کام زینب کا، کیا بتاؤں بن گیا خود علم سا کاغذ پر، بن گیا خود علم سا کاغذ پر، لکھ رہا تھا میں نام زینب کا، کیا بتاؤں چل رہا ہے عزا کی صورت میں، چل رہا ہے عزا کی صورت میں، دو جہاں ہمیں نظام زینب کا، کیا بتاؤں ماتم شاہ اور یزید کے گھر، ماتم شاہ اور یزید کے گھر، دیکھ لو انتقام زینب کا، کیا بتاؤں دیکھتا ہے حسین کا سجدہ، دیکھتا ہے سجدہ، خود بھی رک کر قیام زینب کا کیا بتاؤں۔ میری بہنوں حجاب لازم ہے، میری بہنوں حجاب لازم ہے، ہے یہ تم کو پیام زینب کا کیا بتاؤں۔ تیرا ہمسر نہیں ہے میر کوئی، تیرا ہمسر نہیں ہے میر کوئی، کیوں کہ تو ہے غلام زینب کا کیا بتاؤں۔ مقام زینب کا اس میں اعظم ہے، نام زینب کا کیا بتاؤں۔ مقام زینب کا کیا بتاؤں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجئے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ تو سامعین، حسب معمول سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ جوان، ایران اور عراق کا تعاون علاقے کی سلامتی کو یقینی بنائے گا، اسپیکر قالیباف اور عراقی وزیر اعظم کی ملاقات۔ روزنامہ قدس، قومی ٹیم کا اگلے مرحلے میں جانے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ اور روزنامہ صباح، پی کے کے جنگجوؤں کے معاملے پر امریکہ ترکی سے تصادم کے راستے پر گامزن۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ وطن امروز، عراق کی سلامتی ایران کی سلامتی ہے، رہبر انقلاب اسلامی کی عراقی وزیر اعظم سے ملاقات۔ وطن امروز اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ گزشتہ روز رہبر انقلاب اسلامی نے عراق کے وزیر اعظم محمد شیعہ السودانی اور ان کے ہمراہ اعلی سطحی وفد سے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے محمد شیعہ السودانی کو وزارت عثمہ کا عہدہ سنبھالنے کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے انہیں ایک با ایمان اور باصلاحیت شخص قرار دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی نے فرمایا کہ دشمنوں کو آپ کے آنے کی خوشی نہیں ہے، تاہم عراق کے باصلاحیت اور جذبے سے مالا مال نوجوانوں کی مدد دشمنوں کے ناپاک عزائم کے سامنے ڈٹا جا سکتا ہے۔ آپ نے زور دے کر فرمایا کہ ایران ہر اس فریق کے سامنے ڈٹ جائے گا کہ جو عراق کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایران عراق کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے گا، کیونکہ عراق کی سلامتی ایران کی سلامتی ہے۔ عراق کے وزیر اعظم نے بھی اس موقع پر شہید جنرل سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح داعش کے مقابلے میں ایک صف میں کھڑے ایرانیوں اور عراقیوں کا خون آپس میں مل گیا، ویسے ہی ایرانی اور عراقی عوام ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ڈٹے رہیں گے۔ روزنامہ القدس العربی۔ فلسطینیوں نے اس طرح اسرائیل کو قطر 2022 ورلڈ کپ میں شکست دی۔ روزنامہ القدس العربی نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ اسرائیلی میڈیا کو فلسطینیوں کی نفرت کا اندازہ کھل کر اس وقت ہوا جب ان کے ذرائع ابلاغ کے نمائندے قطر پہنچے، حالانکہ فلسطینی صہیونی کالونی کے تھوڑے فاصلے پر ہی واقع ہیں، لیکن اسرائیلیوں کو اس سے پہلے فلسطینیوں کی نفرت کا اندازہ ہی نہیں تھا، کیونکہ غرب اردن اور غزہ میں رہنے والوں کو صہیونی میڈیا کوریج دیتی ہی نہیں۔ اپارتھائیڈ کی دیوار کھڑی کر کے اپنے زوم میں اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کو ختم کر دیا تھا، لیکن قطر میں منظر ہی کچھ اور تھا۔ حتیٰ کہ صہیونی میڈیا کو اس وقت جھٹکا لگا جب انہوں نے ان ممالک کے باشندوں کا سامنا کیا جو اسرائیل سے تعلقات برقرار کر چکے ہیں۔ دوحہ پہنچے صہیونی جرنلسٹ راز شنک اور اوز معلم نے کہا کہ قطر کی سڑکوں پر فلسطینی، ایرانی، قطری، مراکشی، اردنی، شامی، مصری اور لبنانی شہری ہمیں نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایک نے بتایا کہ ایک پولیس والے نے تو اسے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے دی۔ برسوں سے اسرائیلی اس زوم میں تھے کہ وہ پوری دنیا ان کے ساتھ ہے یا پھر ان سے رابطے کے لیے بے چین ہے، لیکن ورلڈ کپ 2022 نے انہیں ان کا اپنا حقیقی گھناؤنا چہرہ دکھا دیا۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ نئی بات، حکومت کے مشکل فیصلوں سے ملک ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل گیا، وزیر اعظم۔ روزنامہ جنگ، جنرل عاصم منیر پاک فوج کے 17th آرمی چیف بن گئے۔ اور دی ہندو، COVID-19 کی ویکسین سے موت یا نقصان کا معاوضہ دینا حکومت کی ذمہ داری نہیں، حکومت نے سپریم کورٹ کو بتا دیا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ پاکستان، بطور آرمی چیف ملک و قوم کے لیے جو ہو سکتا تھا کیا، مطمئن ہوں۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ روزنامہ پاکستان نے اس بارے میں لکھا ہے کہ جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں آرمی چیف کی تبدیلی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک فوج کی کمان جنرل سید عاصم منیر کے حوالے کی۔ تفصیلات کے مطابق سبکدوش ہونے والے آرمی چیف جنرل باجوہ کو پورے اعزاز کے ساتھ جی ایچ کیو سے رخصت کیا گیا۔ تقریب کے بعد صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے سابق آرمی چیف نے کہا کہ بطور آرمی چیف 6 ملک و قوم کے لیے جو ہو سکتا تھا کیا، جس سے مطمئن ہوں۔ روزنامہ سیاست، میری شبیہ بگاڑنے میں ہو رہے کروڑوں روپے خرچ کا مجھے فائدہ ہو رہا ہے، راہل گاندھی۔ روزنامہ سیاست نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی اور راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ نے ان کی شبیہ کو خراب کرنے پر ہزاروں کروڑ روپے خرچ کیے ہیں، لیکن انہیں نقصان ہونے کے بجائے اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ کنیا کماری سے کشمیر تک 3,500 کلومیٹر سے زیادہ طویل بھارت جوڑو یاترا کے 82 دن پیر کو یہاں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے اب تک ان کی شبیہ کو خراب کرنے میں ہزاروں کروڑ روپے ضائع کیے ہیں۔ اس میں بی جے پی کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اتنا خرچ کرنے کے باوجود میری شبی خراب ہونے کے بجائے بہتر ہو رہی ہے اور بی جے پی کی اس کوشش سے انہیں زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ انہوں نے بی جے پی کی طرف سے ہو رہے حملوں کی وجہ سے حاصل ہونے والے فائدے کو بتاتے ہوئے کہا کہ سچ ان کے ساتھ ہے اور سچ کو مٹایا نہیں جا سکتا، اس لیے سچائی پر ہو رہے حملوں سے انہیں فائدہ ہو رہا ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایرنا نیوز، ایران عراق میں واحد قوم اور مستحکم حکومت کی پالیسی کا استقبال اور اس کی حمایت کرتا رہے گا، صدر رئیسی کی محمد شیعہ السودانی سے ملاقات۔ اسنا نیوز، شام کی سرحد پر کشیدگی کے موضوع پر ایران اور ترکی کے وزرائے خارجہ کی ٹیلی فون پر گفتگو۔ اور مہر نیوز، ایران دنیا کے 60 ممالک کو طبی وسائل برآمد کر رہا ہے، مالیت 20 ملین ڈالر۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ اور سامعین، اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
عزیز سامعین، پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے افغانستان میں بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہوئیں کہ جن میں سے بعض اہم خبروں کا ہم یہاں پر جائزہ لیں گے۔ گزشتہ ہفتے پاکستان اور طالبان کی سرحدی افواج کے درمیان ڈیورن لائن پر جھڑپوں کی خبریں شہ سرخیوں میں رہیں۔ پاکستان میں ڈیورن لائن کی دوسری طرف کے رہائشوں کا دعویٰ ہے کہ باڑ لگانے کے دوران ان کی زمین کا کچھ حصہ افغان سیکٹر میں چھوڑ دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے کچھ ہی عرصے میں طالبان افواج اور پاکستانی فوج کے درمیان مفروضہ ڈیورن لائن کے حوالے سے تصادم شروع ہو گیا۔ افغانستان کی حکومت اور عوام نہ صرف یہ کہ اس ڈیورن لائن کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، بلکہ اسے سامراج کا نو آبادیاتی منصوبہ قرار دیتے ہیں کہ جس کے تعین کو 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ پاکستانی فوج کی کٹپتلی سمجھے جانے والے طالبان نے ڈیورن لائن کو افغانستان اور پاکستان کے درمیان بین الاقوامی سرحد ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیورن لائن کا مسئلہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں گہرے زخم کی طرح باقی رہ گیا ہے، اور جب سے پاکستانی فوج نے ڈیورن لائن پر خاردار تار کھینچے ہیں، اس وقت سے ان دونوں کے درمیان جھڑپوں میں شدت آ گئی ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے ہیومن رائٹس واچ نے اعلان کیا ہے کہ اسے ایسی دستاویزات موصول ہوئی ہیں کہ جن سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ امریکی فوجیوں نے افغانستان پر دو اشروں کے غاصبانہ قبضے کے دوران وسیع پیمانے پر
بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 2018 اور 2019 میں امریکی فوج نے عام شہریوں کا قتل عام کیا کہ جس میں زیادہ عورتیں اور بچے تھے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ گزشتہ برسوں کے دوران افغانستان میں امریکی فوجیوں کے جنگی جرائم کے حوالے سے بہت سی رپورٹیں منظر عام پر آئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان میں سے کسی کو بھی بین الاقوامی عدالتوں میں زیر غور نہیں لایا گیا۔ مغربی میڈیا جس طرح سے خبروں کو سینسر کرتے ہیں، اس کے پیش نظر اب تک افغانستان میں امریکی جرائم کے بارے میں ان ذرائع ابلاغ نے دقیق رپورٹ کے منظر عام پر آنے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ اس بنا پر اس سلسلے میں جو رپورٹیں شائع ہوتی ہیں وہ عام طور پر آزاد ذرائع کی جانب سے ہوتی ہیں۔ طالبان کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے افغانستان سے انخلا کے بعد اس ملک نے دوحا معاہدے کی پاسداری نہیں کی ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ واشنگٹن نے دوحا معاہدے کی دو اہم شکوں یعنی پابندیوں کے خاتمے اور افغانستان سے تعلقات کو بحال کرنے کے اپنے وعدے پر عمل نہیں کیا ہے۔ اس بنا پر ہم امریکہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ افغانستان پر سے پابندیاں ختم کرے۔ 29 فروری 2020 میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں چند نکات قابل غور ہیں۔ پہلا نقطہ یہ کہ دوحہ معاہدہ ابھی بھی ایک خفیہ راز ہے کہ جس کے مندرجات مکمل طور پر واضح نہیں ہیں۔ اسی سبب سے امریکہ اور طالبان ایک دوسرے پر دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ طالبان نے امریکہ کے ساتھ ایسے میں مذاکرات کا آغاز کیا کہ جس میں 2 سال کا عرصہ لگ گیا، جبکہ وہ خود کو امریکہ مخالف عنصر کے طور پر متعارف کرا رہا تھا۔ تیسرے یہ کہ امریکہ نے ایسے عالم میں طالبان کے ساتھ سمجھوتا کر کے اقتدار طالبان کو سونپا کہ جب اس نے 2001 میں دہشت گردی سے مقابلے کے بہانے طالبان کو افغانستان سے نکال باہر کیا تھا۔ اس معاہدے کی دیگر شکوں میں افغانستان سے تمام امریکی اور نیٹو افواج کا انخلا، طالبان کی جانب سے اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں القاعدہ کی سرگرمیوں کو روکنے کا عزم اور طالبان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات شامل تھے۔ تاہم دونوں فریق ایک دوسرے پر اس معاہدے کی شکوں کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ افغانستان کے عوام امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کے دباؤ میں ہیں۔ عالمی ریڈ کراس کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ اس نے افغانستان میں اپنی سرگرمیاں دوگنا کر دی ہیں۔ افغان عوام خاص طور پر بچوں کے لیے غذائی قلت اور صحت مند غذا کے فقدان کی بابت عالمی ریڈ کراس کمیٹی اور دیگر غیر سرکاری تنظیموں نے پے در پے انتباہات کے ساتھ ہی ان اداروں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغان عوام کی مدد کے اپنے وعدے کی پابندی کریں اور ان میں اضافہ کریں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ افغانستان میں سیاسی مسائل کے ماہر لطیف نظری کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک نہ صرف افغان عوام کے مسائل و مشکلات کے حل کی فکر میں نہیں ہیں، بلکہ صرف اپنے جھوٹے پروپیگنڈوں میں مصروف ہیں تاکہ یہ ظاہر کریں کہ وہ اس ملک کے عوام کی فکر میں ہیں، جبکہ وہ افغان عوام کے لیے کسی بھی قدر و منزلت کے قائل نہیں ہیں۔ سامعین، پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، گزشتہ ہفتے کے دوران پاکستان میں بھی مختلف تبدیلیاں رونما ہوئیں اور اہم واقعات پیش آئے، جن میں سے ایک پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے پاکستان میں قبل از وقت انتخابات کرائے جانے کے لیے شہباز شریف کی حکومت پر دباؤ ڈالنے اور اس پر مجبور کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے عمران خان کو اقتدار سے بے دخل کر دیا، لیکن انتخابات کے انعقاد کے اپنے وعدے پر عمل نہیں کیا۔ اسی سبب سے عمران خان نے گزشتہ ہفتوں کے دوران وسیع پیمانے پر لانگ مارچ اور ریلیوں کے انعقاد کے ذریعے کوشش کی کہ اسلام آباد کی حکومت پر جلد از جلد انتخابات کرائے جانے کے دباؤ میں اضافہ کریں، جس کے نتیجے میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ بال بال بچ گئے۔ جبکہ ان کے دشمنوں نے ان پر فائرنگ کر کے ان کی زندگی کو ختم کرنا چاہا تھا، تاہم وہ اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ اس وقت عمران خان پہلے سے زیادہ پرعزم ہو کر حکومت پر انتخابات کرائے جانے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ مقامی انتخابات میں عمران خان کی کامیابی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کو آئندہ کے انتخابات میں کامیابی کے لیے عوام کی حمایت اور پذیرائی حاصل ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جس سے شہباز شریف اور دیگر سیاسی رہنماؤں کو تشویش لاحق ہے۔ پاکستان کی فوج نے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو نیا سربراہ تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جنرل عاصم منیر کے انتخاب نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام آباد ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر اور افغانستان کے مسئلے کا بہت سنجیدگی سے جائزہ لے رہا ہے۔ پاکستان کی فوج افغانستان اور کشمیر کے تاریخی مسئلے کا جائزہ لے رہی ہے، جبکہ حکومت کا اس مسئلے سے متعلق کسی بھی قسم کی مداخلت یا فیصلہ سازی میں کوئی کردار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ سال اگست میں افغانستان میں دوبارہ طالبان کے برسر اقتدار آنے کے ساتھ ہی پاکستان پوری قوت کے ساتھ افغانستان کے مارکے میں کود پڑا۔ اس وقت پاکستان کے آرمی چیف کی حیثیت سے عاصم منیر کے انتخاب کے ساتھ ہی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان ماضی سے زیادہ افغانستان اور اسی طرح کشمیر کے مسئلے کو آگے بڑھانے میں زیادہ پرعزم ہے۔ سیاسی امور کے ماہر امین فرجات کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پاک فوج کے نئے آرمی چیف جو زمینی افواج کے کمانڈر کے طور پر بھی اعلیٰ اختیارات کے حامل ہوتے ہیں کہ انتخاب کی نوعیت اس امر کی غماز ہے کہ اسلام آباد اپنے اطراف میں رونما ہونے والی تبدیلیوں یعنی افغانستان اور کشمیر کے مسائل کے حوالے سے حساس ہے۔ اسی سبب سے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ عاصم منیر کے انتخاب سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ اسلام آباد ماضی سے زیادہ افغانستان اور پاکستان کے مسئلے کا جائزہ لینے میں پرعزم ہے۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ ترکیہ قابل توجہ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے دو روزہ دورے میں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان سے ملاقات کی۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے جمعے کو ترکی کے شہر استنبول میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ ترکی اور پاکستان کے درمیان بحری جہاز بنانے کے منصوبے کا مقصد جارحیت نہیں بلکہ اپنے دفاع کو مضبوط بنانا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف ترک صدر رجب طیب اردوغان کے ہمراہ استنبول کے شپ یارڈ پر پاک بحریہ کے لیے تیار کردہ 4 ملجم پی این ایس خیبر کاروریٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جہاں اس جہاز کی لانچنگ کے حوالے سے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ترکی اور پاکستان امن کے لیے اپنی دفاعی صلاحیتوں کو فروغ دینے میں مصروف ہیں۔ پاکستانی وزیراعظم نے ترکی سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی دفاعی پیداواری صلاحیتوں میں مزید تعاون کرے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ دنیا میں امن بحال ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا کو زبردست کشیدگی کا سامنا ہے اور روس یوکرین تنازع نے عالمی معاشروں کے لیے کئی مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ انہوں نے ترک صدر رجب طیب اردوغان کی امن کے لیے کوششوں اور گندم کی ترسیل کے معاہدے کو سراہا۔ پاکستان نے گزشتہ برسوں کے دوران کوشش کی ہے کہ ترکیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مستحکم کر کے اس کی مدد سے علاقے میں خاص طور پر افغانستان میں اپنے کردار کو مستحکم کرے، کیونکہ افغانستان پر طالبان کے تسلط کے بعد اس ملک کے بہت سے حکمراں ترکیہ فرار کر گئے اور انہوں نے ترکیہ میں طالبان مخالف اتحاد تشکیل دیا ہے۔ ایسا خیال کیا جا رہا ہے کہ ترکیہ میں ان کی سرگرمیوں پر پاکستان نے ہمیشہ توجہ دی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی فوج ترک فوج کے ساتھ مستحکم تعلقات قائم کیے ہوئے ہے اور علاقائی ہتھیاروں کی منڈی میں اہم اور مؤثر کردار ادا کرنے میں کوشاں ہے۔ سن 2022 ترکیہ اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کی برقراری کی
75ویں سالگرہ کا سال ہے. اسی سلسلے میں دونوں ملکوں نے باہمی اتحاد کی تقویت پر تاکید کی ہے, اور شہباز شریف نے اپنے دورے ترکیہ میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ ترکی کے اتحاد و یکجہتی کے آئیڈیل راستے پر چل رہے ہیں, تاکہ ترکیہ افغانستان کے ساتھ مل کر پاکستان کے لیے گہری اسٹریٹجی وجود میں لا سکے. سامعین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ. Thank you.